حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ تمام تعریفیں خدائے وزرگ برتر کے لیے جو کائنات کے نظام کو مسلسل اپنی رحمتوں کے نتیجے میں مسلسل گامزن کیے ہوئے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی محبت میں خدا نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بے مصابنا من حسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بفقرهم أوليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ أما بعد، فرش اعضائے سرکار امام مشتبہ پر حاضر خدمت، تمام عاشقان امام مشتبہ کی بارگاہ میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس یقین کے عنوان کو لیے ہوئے کہ بارگاہ کریم، بارگاہ مشتبہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اگر بارگاہ مشتبہ میں ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا ہے تو نقطۂ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ شفاعت کے طلبگار ہیں، در مشتبہ پر شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچے ہیں۔ خدا نصیب کرے جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ جنت البقیع، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کا ترجمہ کیا وہ جنت ہے؟ اس کو آخرت میں خدا صاحبان ایمان کی جزا کے طور پر رکھے گا، یا جنت کا مطلب لفظ جنہ سے نکلا ہوا مخصوص لفظ، اس کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں قوم اجنہ کے طور پر جن کے معنی میں، تو جن اور جنہ اور جنت، یہ تین لفظ ایک معنی کے لحاظ سے کبھی کبھی استعمال ہوئے۔ یہ کہتے ہیں ایسی زمین کو جس زمین پر گھاس اتنی اگائے کہ زمین خود مٹی چھپ جائے، جب مٹی چھپ جائے کسی جگہ کی اور گھاس اتنی زیادہ ہو تو عربی کے لحاظ سے اسے جنت کہتے ہیں۔ تو جو سبزہ زمین کو چھپا لے اسے جنت کہتے ہیں، اور جو گناہگاروں کے گناہوں کو چھپا لے اسے شفیع جنت کہتے ہیں۔ تو جنت البقیع کا ترجمہ البقیع، بقیع کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور ایسا ٹکڑا اس کو خاص طور سے بقیع الغرقد کے نام سے یاد کیا۔ غرقد کہتے ہیں ایسی جھاڑیوں کو، تو خاص طور سے اس علاقے میں پائی جاتی تھی، جیسے لفظ کربل، کربل ایک گھاس کا نام تھا، ایک خاص قسم کی گھاس اس علاقے میں اگتی تھی جس کی بنیاد پہ کربل کی بنیاد پہ کربلا کہا گیا۔ البتہ یہ بھی ایک قول ہے، ورنہ تو کربلا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، کرب اور ایل سے نکلا ہوا لفظ ہے، کرب اور ایل، کربا ایل سے کربلا ہے۔ کرب کہتے ہیں قربت کو، ایل کہتے ہیں خدا کو، جو خدا کی قربت سمجھائے اسے کربلا کہتے ہیں، جو خدا کی قربت سمجھائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ برحال کربل سے بقیع الغرقد تک واپس آتا ہوں، بقیع الغرقد ایک مخصوص قسم کی جھاڑیاں جہاں اگتی تھیں غرقد کے نام سے اسے کہتے ہیں بقیعۃ الغرقد۔ جھاڑیاں کاٹ کر آہستہ آہستہ مدینہ کے اس علاقے میں قبرستان بنا، قبرستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک عام قبرستان ہے، بڑی حیثیت ہے کہ خاص قبرستان ہے کہ 70,000 افراد بغیر حساب کے اس قبرستان سے داخل جنت کیے جائیں گے۔ تو بقیع بقیع کیوں ہو گیا؟ یہ غرقد سے بقیع جنت البقیع کب ہوا؟ جبکہ حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں دفن کیے گئے، پہلا معصوم۔ خدا نے بڑا احسان کیا۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواسا نانا کے پہلو میں دفن ہوتا، اور اس پر بہت تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، اور شاید کبھی بولنے کی ہمت ملے اور آزادی اظہار پیدا ہو جائے تو یہ بات ثابت کرنا شاید ممکن ہو کہ اللہ کے رسول کے پہلوؤں میں کون سوتا ہے اور کون نہیں سوتا۔ شہرت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ چلیے میں جملہ آپ کی آسانی کے لیے اور کہتا ہوں کہ کون رسول کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار میں ساتھ تھا؟ شہرت کچھ اور ہے، حقیقت سلوات پڑھے محمد والے۔ خیر، کچھ تفصیلات ایسی ہیں کہ جو وقت آنے پر بیان ہوں گی، اور کبھی بیان نہ ہو تو زمانے کا امام تو آگے بیان کرے گا۔ تو بقیع الغرقد سے بات چلی تھی، نواسا نانا کے پہلو میں دفن ہوئی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عباس دفن ہو حسین کے پہلو میں، آخر کیوں آقا عباس کا روزہ الگ بنایا گیا؟ خدا نہ خواستہ کیا کوئی الگ قربت کا عدم وجود تھا کہ مولا حسین سے الگ تھے مولا عباس؟ میں کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے وہ حسین کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حسین اگر شہر معرفت خدا ہے، دروازے کو عباس کہتے ہیں، اور بھلا دروازے کے بغیر کبھی شہر بھی مکمل ہوا ہے؟ لیکن عظمتوں کے اظہار کے لیے کبھی کبھی سوچئے گا کہ ایک سبیل پہ جب بہت دش ہو جاتا ہے تو ایک سبیل ذرا فاصلے پر قائم کی جاتی ہے تاکہ جو یہاں رش کی بنیاد پر نہ سکے وہاں پہنچ کر سیرابی حاصل کر لیں۔ الحمد لله. تو یہ دو مقامات دیے گئے بالکل جیسے پروردگار نے صفا مروہ کو رکھا ہے. وہ صفا بھی رکھتا تو کافی تھا صحیح ہو جانا, مروہ کو رکھا الگ, صفا کو رکھا الگ. ایک کو مرکز امید رکھا, ایک کو مرکز خوف رکھا, حاجی کو بیچ میں رکھا کہ دیکھو سات چکر لگاؤ گے امید سے خوف کی طرف, خوف سے امید کی طرف. اسے حج میں صفا مروہ سمجھ میں آ گئے, اسے کربلا میں روز عباس روز حسین سمجھ میں آ جائیں گے.
حضرت سرکار مولا عباس الاندار کربلا علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلوان.
حسن اتفاق نہیں ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ حسن انتظام ہے کہ دونوں کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا صفا مروہ کے بیچ کا فاصلہ ہے. اب تو سمجھو وہ پہاڑیاں اگر معتبر ہو سکتی ہیں تو خدا کی نشانیاں ہو سکتی ہیں, تو ان پہاڑوں پہ جو خدا کو سجدہ کرتا تھا وہ کتنا معتبر ہوگا. تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ویسے تو کسی مقام پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ سورج اور چاند ایک ساتھ نکل آئے. سورج نکلتا ہے تو چاند پردے میں رہتا ہے, جب چاند کی روشنی ہے تو سورج چھپ چکا ہوتا ہے. ایک زمین کربلا ہے, شمس امامت بھی طلوع ہے, بنی ہاشم کا چاند بھی طلوع ہے. دونوں روزے سمجھ میں آ گئے. اب سمجھیں جیسے روزہ عباس سے روزہ حسین تک, ایسے روزہ مصطفیٰ سے جنت البقیع تک. خدا نے دو منزل کے مقام رکھے ہیں. پھر جملہ دہراتا ہوں کہ نواسے کو نانا کے پہلو میں دفن ہونا چاہیے, اور لے کر تو گئے تھے دفن کرنے کے لیے. اب یہ شاید ہمارے اور آپ کے جملے ہیں کہ دفن کرنے کو لے کر گئے تھے, لیکن خود معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تو تجدید عہد کے لیے لے کر گئے تھے. تجدید عہد کا لفظ بھی شاید میرے اور آپ کے لیے ہے, معصوم کے لیے نہیں ہے. یوں کہیے معصوم کو معصوم کی بارگاہ میں لے گئے تھے, اور بتانا یہ تھا کہ نواسا نانا سے اتنا قریب ہے کہ دنیا مرتی ہے دور ہو جاتی ہے, نواسا قریب ہو چکا ہے. لے کر تو گئے تھے جنازے کو. وہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا دہراتا ہوں, ایک جملہ صرف یاد ہے یا نہیں, عبداللہ محض سے بھتیجے نے, اس کا نام تھا علی, ایک جملہ کہا تھا. جب چچا نے کہا تھا جی اب دعا کرو بیٹا تم بہت متقی پرہیزگار ہو کہ ہم رہائی پا جائیں, تو بھتیجے نے کہا چچا اگر ہم رہا ہو گئے تو ہمارا مقام جو خدا نے رکھا وہاں پر نہیں ملے گا, اور اگر ہم رہا ہو گئے تو ابو جعفر منصور کا مقام جو جہنم میں رکھا وہ نہیں ملے گا. بہت غور کیجیے گا. تو اگر نانا کے پہلو میں نواسا دفن ہو جاتا تو نواسے کا مقام تو وہی رہتا, البتہ بہت سے مخالفین کا مقام جہنم میں مکمل نہیں ہو پاتا. ایک جملہ واضح کر دیتا ہوں, مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. روایت ہے مشہور شیعہ سنی منابع سے, یہ بات ثابت ہے, سنی منابع سے بھی روایت ثابت ہے, اور یہ قول امام نہیں بلکہ حدیث پیغمبر. مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، تو جو بستر پہ مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا وہ بھی شہید ہے۔ تو دونوں شہیدوں میں فرق کیا ہے؟ شہید دونوں ہیں، فرق یہ ہے جو بستر پہ مر گیا محبت آل محمد میں وہ شہید ہے، مگر اس کی وجہ سے کوئی ملعون نہیں ہے۔ کلنگ کا شکار ہوا وہ اکیلا نہیں گیا، وہ جنت میں گیا اپنے قاتل کو جہنم میں لے گیا۔ آپ سمجھیں کہ جنازہ رسول کے روزے پر کیوں لایا گیا تھا؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دلوں میں بغض کی وہ کیفیت تھے کہ جنازے پر تیر برسا دیں گے۔ شاید بھول گئے، لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی تھی جنگ جمل کے بعد، توبہ کر لی تھی۔ اگر توبہ کے بعد ایسی حرکت ہو تو توبہ توبہ توبہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید شاید بغض کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور مردوں میں شاید پھر بھی کم ہوتی ہو۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہے، کچھ خواتین کا مسئلہ مختلف ہے، کچھ مسئلہ خواتین کا مردوں سے مختلف ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ جنگ جمل میں، اس کو جمل کہتے تھے، جس پر سواری موجود تھی، اس اونٹنی کے پاؤں کس نے کاٹے تھے؟ اگر پاؤں نہ کاٹے ہوتے تو تیر نہ برسائے جاتے۔ یہ پاؤں کاٹنے والا کون تھا؟ یہ علی کا بڑا بیٹا تھا۔ تو کچھ تو دل میں ہے بغض و حسد و کدورت۔ جنگ جمل کے بعد امام مجتبیٰ کے جنازے پر ظاہر ہوئے، تقریباً 12 سال کے بعد جنگ جمل سے امام مجتبیٰ کی شہادت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 12 سال۔ 12 سال کے بعد بھی نہیں بھولی ہیں۔ خیر، بقیع کے عنوان سے بات شروع ہو گئی آج، جنت البقیع میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں کہ ٹکڑوں میں قبرستان آباد کیا گیا ہے۔ ایک کہلاتا ہے بقیع الازواج، رسول کی ازواج جہاں دفن ہیں، ایک کہلاتا ہے بقیع الاموات، رسول کی پھوپھیاں جہاں دفن ہیں، ایک کہلاتا ہے بقیع البنات، رسول کے گھر پلنے والی بچیاں جہاں دفن ہیں، ایک کہلاتا ہے وہ مخصوص بقیع کہ جس کو کہتے ہیں کہ جناب عقیل کا اپنا ذاتی گھر تھا، اور اس گھر میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کو دفن کیا گیا۔ جو ہم آج بقیع دیکھتے ہیں وہ اور بقیع ہے، جو اصلاً بقیع تھا وہ کچھ اور انداز کا تھا۔ اور شاید کہ حکومت ظلم و جور کے ساتھ اب بقیع تک حرم کو پہنچا کر کون سا کارنامہ انجام دینے والی ہے۔ خدا محفوظ رکھے جنت البقیع کو۔ تو جس امام کی آمد سے بقیع بقیع بن گیا، جنت ہو گیا، اور دو جنتیں مدینے میں، ایک ریاض الجنہ، ایک جنت البقیع۔ اور شاید میرا دل کہتا ہے اتنا ہی فاصلہ نہ ہو جتنا فاصلہ عباس اور حسین کے حرم کے بیچ میں ہے۔ ریاض الجنہ سے لے کر اور جنت البقیع کے روضہ امام مجتبیٰ تک جو خدمات امام معصوم کی ہیں، ابو جعفر طبری کہتے ہیں اپنی اسناد سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، کتاب کا حوالہ دلائل الامامت و اثبات الہدات، دو کتابیں الگ الگ ہیں، اور اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو کتاب کا نام مدینۃ المعاجز، اب ترجمہ اردو میں ہو چکا، معجزوں کا شہر ترجمہ ہے مدینۃ المعاجز کا، یا معجزات آل محمد۔ کہتے ہیں ابو جعفر طبری اپنی اسناد سے حضرت جابر سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی ہے، اور سرکار امام مصطفیٰ علیہ السلام سے درخواست کی جا رہی تھی کہ مولا یہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیے جو لوگ کہہ رہے تھے، کوئی یادگار ہو جائے، کچھ ایسی بات آپ ظاہر فرما دیجئے۔ امام نے، حیرت کی بات ہے، کچھ معجزہ دیکھ کر اسلام لاتے تھے اور کچھ معجزہ دیکھ کر اپنے نفاق کو دھونا چاہتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، بھلا مسلمان ہو گئے اب بھی معجزہ مانتے ہو؟ ہوتا ہے نا، ارے آج کل کے مومن پہنچ جاتے ہیں کربلا تو کہتے ہیں مولا دکھائیں معجزہ، کوئی اوپر سے ٹوٹ کے آ جائے کنگورا، کوئی ذریعے کے اوپر سے کپڑا گر کے یہاں گر جائے، ہم سمجھیں گے اللہ نے تبرک دیا مولا نے، ایسا نہیں۔ بہت سے ملیں گے، ذرا سا قریب ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو، آپ پر رحمت ہی رحمت ہو۔ نماز پڑھ لیں محمد والے محمد پر، ابو جعفر طبری اسناد سے بیان کرتے ہیں جابر کے حوالے سے کہ جابر موجود تھے، لوگوں نے مطالبہ کیا، امام نے مسکرا کے فرمایا کیا چاہتے ہو، یہیں دکھا دی۔ آپ نے مسجد کی زمین پر اپنے قدم مبارک کو مس کیا یا پاؤں کی ٹھوکر ماری زمین پر، زمین شگافتہ ہوئی۔ حیرت ہے کہ پاؤں میں اتنی طاقت ہوتی، یعنی پاؤں میں نہیں ہوتی، حجت خدا کے پاؤں میں ہوتی، پاؤں میں نہیں ہوتی۔ کبھی کچھ سوچے بھی نہیں کہ پاؤں ٹھوکر مارے زمین کھل جائے گی، پاؤں کھل جائے گا، زمین نہیں کھلے گی۔ اگر حضرت موسیٰ کے عصا میں کمال ہو سکتا ہے، اگر حجت خدا کے پاؤں میں کمال کیوں نہیں ہوگا؟ اگر حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ نکل سکتا ہے، اگر ابراہیم کا بیٹا پاؤں مارے تو چشمہ پھوٹ نکلے، اور اگر محمد کا حسن پاؤں مارے تو کیوں نہ سمندر نکل کھڑا ہو، پورا کھل گیا۔ اور ایسا دیکھا، یاد دلا دوں اس بات کو کہ معجزات جتنے ہوتے ہیں وہ محال عقلیہ نہیں ہوتے، محال عادیہ ہوتے ہیں۔ محال عقلیہ تو معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، جو عقلاً محال وہ نہیں ہوتا، جو عادتاً محال وہ ہوتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بات تو ممکن ہی نہیں، عقل کے لحاظ سے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو عادتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں، وہ ہو سکتی ہے، عادتاً نہیں ہو سکتی۔ مگر جب کوئی بورنگ کرتا ہے نیچے زمین میں تو پانی آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، تو پانی ہے تو آتا ہے نا۔ اس پانی کی تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں، یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ تو بس جملہ کافی ہے کہ جب حضرت نوح نے بدعا کی ہے اور قوم کے لیے دو طرف سے پانی آیا ہے، ایک اوپر سے ایک نیچے سے، تندور سے ابلا پانی، تو خدا نے زمین سے کہا کہ تو اپنا پانی واپس پی لے، تو زمین نے اپنا پانی واپس پی لیا، جو پانی آسمان سے برسا تھا وہ کہاں گیا؟ یہ وہی پانی ہے جو سمندر بن گیا ہے۔ تو اب پانی نیچے موجود ہے، امام نے پاؤں مارا، زمین شگافتہ ہو گئی، اور اتنی شگافتہ ہوئی کہ ایسا لگتا رہا سمندر مسجد میں آ گیا ہے۔ حتیٰ کہ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو ملاحظہ کیا، امام نے ہاتھ بڑھا کر مچھلی کو نکالا اور نکال کر جابر کو دے دیا، لو جابر نے محمد کو دیا، اپنے بیٹے کو جاؤ گھر اس کو خوب کھائیں گے، کہا ایسی لذیذ تھی کہ تین دن تک کھائی اور تب بھی ختم نہیں ہوئی، اسے کہتے ہیں معجزہ آل محمد۔ اور اب امام نے بہت ساری باتیں تعلیم فرمائی ہیں، روکے ہوئے تھے خاص بات کو جو کل بیان کرنا تھی ممکن نہیں ہوئی، چلیں دو باتیں آج مکمل کرتے ہیں، کل آخری مجلس ہو سکتا ہے وقت نہ ملے۔ پہلی بات تو لوگ سوال کرتے ہیں مولانا نظر بد لگ گئی ہے اس کی دعا کیا ہے؟ نظر بد کی دعا، تو پہلی بات تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ نظر بد ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کتنے ہی مرنے والے ایسے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے مر گئے، تو لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھوں سے نکلنے والی ریز لائٹس کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں؟ آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ ایسا پوسیبل ہے یا نہیں۔ سورہ مبارکہ قلم، کیا خوبصورت جملہ ہے، خدا نے قرآن کو بغیر قلم کے نہیں رکھا، حیرت ہے۔ امت کو خدا نے قرآن میں سورہ قلم دیا مگر امت نے محمد کو قلم نہیں دیا، ہے سورہ قلم موجود؟ اور سورہ قلم میں آیت نمبر 27 اور 28 پڑھیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں پیغمبر کی تلاوت قرآن کی آواز کو تو اپنی نگاہوں سے ایسے گھورتے ہیں جیسے نگاہوں سے پیغمبر کو شہید کر دیں گے۔ اگر نگاہوں میں تیزی نہ ہوتی تو یہ آیت کیوں نازل ہوتی؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، تجھے نقصان پہنچائیں بے ابصار رہیں اپنی آنکھوں سے، تو گھور کر دیکھنے سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آخر دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں انگشتری ہو، رنگ پہنے ہوئے ہو اور اس میں عقیق کا پتھر موجود ہو تو اس کا رخ جانب آسمان کرو اور پھر نگاہ ڈالو اس عقیق پہ پتھر پہ، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات قریب ہو جائیں گے۔ کچھ تو اثر آنکھوں میں ہوتا ہے، کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ کہ کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں ہو گیا؟ آنکھوں سے دیکھا تو کچھ تو ریز وہاں تک پہنچی ہے نا، عمل تو ہوا ہے۔ تو کبھی عمل محبت میں ہو تو عبادت ہو جائے، کبھی عمل بغض میں ہو تو سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا جو ہے یہ تو مجنون ہے۔ اب یہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا، لیکن اصل لفظ قرآن کے نہیں ہیں، ذکر کے ہیں۔ اور پیغمبر پر جنون کا جو الزام لگا ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ نہیں، علی کی محبت کی بنیاد پر لگا ہے کہ اتنے 13 سال کے بچے سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ کیا کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرے گا۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہیں ذکر کو پیغمبر کی زبان سے تو ان کی آنکھیں اس طرح کینہ توز ہو جاتی ہیں کہ جیسے مار ڈالیں گی آنکھوں سے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ پیغمبر پر جنون نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے، ذکر خدا ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ دو آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اب امام مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنیں، کبھی اگر نظر بد ہو جائے، دو چیزیں ہیں، ایک نظر بد ہونے کے بعد اس کا علاج ہے، ایک نظر بد ہو جانے سے پہلے سیفٹی ہے، اس کو ویکسینیشن کہیے. بہت سے لگواتے ہیں ہم مجبوری میں، حج پہ جا رہے ہو بھیا ٹیکے لگیں گے آپ کے، بھیا کوئی بیماری نہیں مجھے، نہیں ویکسین تو کروانی پڑے گی ورنہ گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے. میں نے کہا وہ کرین گرنے کا خطرہ ہے، کیا کیجیے گا، کوئی ہے ویکسین ایسی جو کرین گرنے سے مجھے بچا لے؟ ہے، بالکل ہے، وہ ولایت کے ماننے والوں کے پاس ہے. جس دن کعبہ ہمارے ہاتھ میں آیا کوئی کرین گلی نہیں گرے گی. خیر، باتیں بڑی اشاروں میں ہوتی. تو یہ آیت معصوم فرماتے ہیں کہ دو آیتیں سورہ قلم کی، اگر چاہتے ہو کہ نظر بد نہ لگے ان ایڈوانس یہ علاج کرو تو علاج کر لو. یہ دو آیتیں پڑھ کر دم کر دو بچے پر، بچی پر، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے آفس پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تمام تر مالی امور کے حوالے سے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی نظر بد لگا دے گا تو ٹھیک، یہ پڑھ لو پہلے سے، نظر بد ہوگی ہی نہیں. اگر ہو گئی تو کیا کریں، اس کا علاج الگ ہے، وہ نہیں بتاؤں. مسلمان پڑے گا اگر وہ بتا دیا میں نے تو لوگ پھر آنا چھوڑ دیں گے نا، دکان تو بند ہو جائے گی. مگر دکان ان کی بند ہوگی جو چلاتے ہیں دکان، ٹھیک. تو اگر کبھی نظر بد ہو جائے اور طبیعت خراب ہونے لگے بلا کسی وجہ کے، تو پھر کہتے ہیں علماء کہ آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور قرآن کے جو چار قل ہیں، انہیں چاروں قل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فلق و ناس و اخلاص و کافرون، اس کی تلاوت کریں. اور خاص سورہ مبارکہ ہومزہ، ویل لکل ہومزہ لومزہ، یہ سورہ پڑھ لیجیے. نظر بد، اول و آخر درود تو لازم ہے، بغیر رشوت کے کام کیسے ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں لفظ رشوت تو برا لگتا ہے، لیکن کیا کہوں، خدا درود کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے. بولے جا
محمد والے محمد، بلند سے بلند ترین صلوات.
اس کے بعد نظر بد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انسانوں کی ہوتی ہے، ایک غیر انسانی ہوتی ہے. تو معلوم کیسے ہو کہ انسان کی غیر انسان کی ہے؟ تو اس کے لیے معلوم کرنا چھوڑ دیجئے، دونوں علاج کر لیجئے، اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے. 11 مرتبہ ناد علی پڑھ لیجئے، مگر ناد علی ملاوٹ کے بغیر. کیا مطلب؟ ناد علی المظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب وکل ہم وغم سیجلی بے علی بے علی بے علی. یہ ہے خالص، بے نبوت کا، بے ولایت کا، یہ جملے اضافی ہیں. یہ پوری بحث کا وقت نہیں ہے، اس پہ پوری دقت ہے کہ حدیث ہے، قول امام ہے یا قول محب آل محمد، یہ ناد علی ہے کیا؟ بس اتنا کافی ہے کہ ناد علی ناد علی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری.
اوپر کی اگر نظر ہو، اس کو کہتے ہیں نا غیر انسانی نظر، تو جنوں کی نظر ہٹانی ہو تو پھر وہ کافی ہے جو جن مولا کا مولا، اس تمام پر کائنات کا مولا ہے جو جنوں کا بھی مولا ہے اور انسانوں کا بھی مولا. ناد علی 11 مرتبہ پڑھنا. ایک شخص بنو امیہ میں سے خدمت نام آتی جلی لائٹ، نام کا اثر ہو گیا ہے. چلیے آپ تک آواز آئے تو کافی ہے, اور ذرا سا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں, تو آپ تک آواز آئے گی. اور جب یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی تب بھی ذکر حسین تو ہوتا تھا, اور جہاں اب بھی نہیں ہے وہاں بھی ہوتا ہے. تو خیر, آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا, یہ آل محمد کا محب اور شیعہ ہو چکا ہے بنو امیہ میں سے, خدمت سرکار مشتبہ میں آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس روز نہیں آ سکتا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہ مولا میرے ٹانگوں میں یا قدموں میں درد رہتا ہے. تو امام فرماتے ہیں علاج کیوں نہیں کرتے؟ مولا کیا علاج ہے؟ کہ علاج سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7. اب تو ساتھ دیجیے. یہ لوجک سمجھ میں آج تک نہیں آئی. لائٹ جاتی ہے درود پڑھتے ہیں آپ لوگ, آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں. شاید اس لیے ہے کہ اندھیرے میں درود کی روشنی چاہیے ہوتی ہے. چراغ روشن رکھتے ہیں. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک سورہ فتح, انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر عزیزا حکیما تک, آیت نمبر 1 سے 7 تک پڑھ کے دم کیجیے. جو درد ہے ٹانگوں میں, جو قدموں میں تکلیف ہے, وہ اس امام مشتبہ کی برکت سے تلاوت ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گی. آج تو اولاد کے حالات بہت کم, لیکن بیان پورے ہوں گے انشاءاللہ. امام کی اولاد نے کتنی قربانیاں دیں, کربلا میں امام کے کتنے بیٹے شہید ہوئے ہم بیان کرتے رہے. ایک ابو بکر ابن الحسن کی بات آ چکی, ان کو عبداللہ اکبر کے نام سے پہچانا گیا. کربلا کے واقعات میں ایک شہزادہ امام مشتبہ کی اولاد سے وہ ہے جس کو حسن مسنہ کے نام سے یاد کیا گیا, ایک شہزادہ وہ جسے قاسم کے نام سے یاد کیا گیا, اور ایک شہزادہ وہ ہے جس کو عبداللہ اصغر کے نام سے یاد کیا گیا. مقتل کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بسا اوقات انسان کے ذہن میں اجنبی لگتی ہیں کیونکہ بیان نہیں ہوتی. کربلا کے واقعات میں ایک بچہ ایسا بھی ہے امام کے خیموں میں جو اندر خیمے کے اندر شہید ہوا. جب تیر چلائے جا رہے ہوں تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ وہ تیر خیمے کے اندر, خیمے کون سے بنے ہوئے تھے؟ عام کپڑے کے خیمے تھے. تو ایسی تیر اندازی ہو رہی تھی کہ جیسے بارش ہوتی ہو تیروں کی. تو ایسے میں ایک بچہ خیمے کے اندر شہید ہوا. اب کون سا بچہ ہے؟ یہ عبداللہ الرضی ہے کیا وہی علی اصغر ہے یا الگ سے علی اصغر؟ بہرحال یہ تمام تفصیلات تو زمانے کا امام تصحیح فرمائیں گے آنے کے بعد, ہمارا کام تو مقتل بیان کرنا ہے. کربلا سے پہلے امام کی اولاد کے حالات, وہ تمام اپنے 18 جو گنتے ہیں نا آپ 18, اور اب تو 18 کے ساتھ لگایا آپ نے بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم کے جوان. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, یہ 18 بنی ہاشم کے جوان نہیں ہیں, یہ 18 اولاد ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ ہیں. کیوں؟ جب بنی ہاشم کہیں گے تو بنی ہاشم بہت بڑا ایک دائرہ بن جائے گا, اور بنی ہاشم کے دائرے میں عباس بھی آئیں گے, زبیر کی اولاد بھی آئے گی, جو جو بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہے, پھر مطلب, پھر عبد المطلب, پھر آپ کی اولادوں میں سے. تو بنو ہاشم کا لفظ بہت وسیع ہے, جب بھی کبھی یاد کرنا ہو ساری قربانی اولاد ابو طالب میں دی ہے. خاندان کے لوگ کون تھے؟ یہ 18 کون لوگ ہیں جو امام کے ساتھ گئے دربار ولید میں, جن کو امام نے باہر روک دیا؟ سارے امام کی اپنے بیٹے ہیں؟ نہیں, حضرت عباس کے چار بھائی یعنی آپ خود ملا کر مولا حسین کے اپنے جوان بیٹے، دو جوان تو واقع تاریخ میں آپ تک پہنچے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ کی تعداد بھی ملتی ہے، اور باقی تمام اولادیں امام مصطفیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو کربلا کے واقعات سے پہلے قدم سے قدم ملائے ہوئے اپنے امو جان پہ قربان ہو جانے والے امام مصطفیٰ کی اولادیں، اور کربلا کے واقعات کے بعد آج صرف ایک تذکرہ، ابو جعفر المنصور کا زمانہ اور بغداد شہر کی تعمیر میں سادات کو ذبح کیا جانا، مدینے سے 18-18 20-20 جوان گرفتار ہوتے تھے، اب اولاد حسن زیادہ ہے، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہاں تک کہ منصور کا دور۔ اب خدا جب کوثر کہتا ہے تو کثرت تو ہوگی نا، اب خدا نے خود کوثر کہا ہے اولاد فاطمہ زہرا کو، اتنے شہید کیے جاتے کہ اگر کبھی بغداد شہر کی تعمیر میں حصہ لینے والے معمار کہتے تھے کہ پانی کے بغیر تعمیر کیسے ہوگی، کیا تمہیں پتھروں سے دیواریں بنانی ہیں مگر مسالہ بناؤ پانی کے بغیر، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہیں پانی کے بدلے خون دیں گے؟ میں شاید اگر غلطی نہ کروں تو کوئی تصور وہاں سے چلا ہے کہ کسی نئے مکان کی تعمیر میں جانور کا خون ڈال دو، یہ ظلم ہے، یہ سنت معصوم نہیں ہے، یہ پیغام اہل بیت نہیں ہے، یہ صدقے کا انداز نہیں، جہالت ہے۔ نیا مکان بنا رہے ہو تو اس کی بنیادوں میں خون ڈال دو، یہ چلا وہاں سے ہے کہ جب بغداد شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس میں سادات کا خون ڈالا گیا، اور آپ کو معلوم ہے صاحبان اقتدار اپنے اعمال پہ پردے کیسے ڈالتے ہیں، تو کہ سنت رسول بنا دی گئی، کہ یہ صدقہ ہے، جب نیا مکان بناؤ تو خون ڈال دو کسی کا، صدقہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ 20 جوان لے کر آئے ہیں، 18 جوان ذبح ہوئے، ان پہ خون کافی ہو گئے، تو باقی 2 جوان بچ گئے، تو ان جوانوں کو برکت کے لیے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب عمارت بنتی ہے تو ایک پانی ملاتے ہیں گارے کے اندر یا سیمنٹ اور بجری کے ساتھ، اور ایک مرتبہ ترائی کرتے، 2 جوان جو بچ جاتے تھے ان کے خون سے ترائی کی جاتی تھی تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے۔ اور اس سے بھی بڑا ستم یہ کہ زندہ افراد کو کھڑا کر کے، میں نے بیان کیا تھا کہ بغداد کی ایک مسجد ایسی بنی تھی، اس کی بنیادیں کھود کر اس میں سادات کو لٹایا گیا، اوپر سے مار ڈال دیا گیا، مسجد بن رہی ہے، اور پھر ظلم کا ایسا انداز کہ بہت خوبصورت بچہ ہے، غالباً 13 برس کا ہے، اتنا چہرہ معصوم ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں منصور کے، اسے حکم ہے کہ اس کو دیوار میں زندہ چن دو، تو مجبور ہے، اس نے اس سید زادہ امام مصطفیٰ کی اولاد سے اس جوان کو، جوان کیا بچہ ہے، کھڑا کیا، اور دونوں اطراف میں دیواریں پتھر لگانا شروع کیے، اور بچے کو پوچھنے کا بیٹا تم بہت خوبصورت ہے، میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑ دوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیوار میں چننے کا مطلب کیا ہوگا، کہ آگے اور پیچھے دیوار، بیچ میں زندہ وجود کھڑا ہوا ہے۔ اس نے رحم کھا کر اس شہزادے کے لیے دیوار میں سوراخ چھوڑ دیا۔ کہتا ہے رات میں میں موقع پا کر آؤں گا، تجھے یہاں سے نکال دوں گا، کہ مجھے تجھ پر بڑا ترس آتا ہے۔ ماتم دارو، کیسے کیسے حسین چہرے تھے۔ تو کیا دشمن کو ترس آئے؟ یہ مثال کربلا میں موجود ہے، اور یہ مثال کسی اور کی نہیں ہے، اس 6 مہینے کے بچے کی مثال ہے جس نے سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیرائی تھی۔ اور جتنے صاحبان اولاد تھے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے تھے۔ یوں کہیے کہ لشکر یزید میں انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سپاہی دوڑ پڑے جانب خیمہ عمر سعد کہ ہم حسین سے لڑنے آئے تھے، اگر تو نے اس بچے کو پانی نہیں پلایا تو تجھے مار دیں گے۔ دشمن بھی جہاں پہ متاثر ہوا ہے، یا وہ اولاد حسن کی مظلومیت ہے یا اولاد حسین کی مظلومیت ہے۔ ماتم دارو، آج دل چاہتا ہے امام مشتبہ کی اولاد سے اس کی شہادت کو بیان کرو جو کربلا میں حسن مشتبہ کا عبداللہ اصغر ہے۔ کربلا میں 2 اصغر شہید ہوئے، 2 اکبر شہید ہوئے۔ 2 اکبر، ایک حسن کا اکبر، ایک حسین کا اکبر، اور 2 اصغر شہید ہوئے، ایک حسن کا اصغر، ایک حسین کا اصغر۔ حسین کے اصغر کو عبداللہ رضی کہتے ہیں اور حسن کے اصغر کو عبداللہ الاصغر کہتے ہیں۔ غالباً 11 برس کا بچہ ہے، اور اس سے چھوٹی عمر ممکن نہیں ہے تاریخی اعتبار سے کہ 50 ہجری میں امام مشتبہ کی شہادت ہے۔ تو کوئی ایسا شہزادہ جو آپ کے یہاں پیدا ہوا ہو وہ 50 ہجری سے پہلے پیدا ہوا ہوگا۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو 11 سال کا یہ بچہ ہوگا۔ کہتے ہیں خیمے سے اس وقت نکلا جبکہ زہرا کا لال آخری سجدے میں تھا۔ واہ غربتا، ایسا سجدہ تھا حسین کا، ایسا سجدہ تھا کہ روئے زمین پر ایسا سجدہ خدا کو کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا اس سجدے کی کیفیت بیان ہو سکے؟ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس نے 70 کے قریب لاشیں اٹھائے ہوں، 7 محرم سے پیاسا ہو اور کمر دوہری ہو چکی ہو عباس کی لاش پر جا کر اکبر کی لاش کو اٹھا کر، وہ جب آخری سجدے میں گیا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ بچہ خیمے کے در سے دوڑتا ہوا نکلا ہے، اپنے چچا کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں، اور چاروں طرف سے خنجر لیے ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے قصابوں کی طرح لوگ جمع ہیں، جیسے کسی گوسفند کو ذبح کرنا۔ بچہ دوڑ کے چچا کے قریب، اتنا کم سن ہے کہ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے چچا کو کیسے بچا۔ تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چچا کے اوپر پھیلا دیا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا کے چھوڑ۔ آئے حسن کا لال حسین سے اظہار محبت سے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اور اتنے کم سن شہزادے کو نہ خنجر کا خوف تھا، نہ تلوار کا ڈر تھا، نہ لشکر یزید کا کوئی مسئلہ تھا۔ کہ حسن کی شجاعت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ بچے نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے چچا کو چھپانا چاہتا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لینا چاہتی ہے۔ میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو نہ مارو فریاد کرتا تھا، ارے چھوڑ دو میرا چچا سجدے کے اندر، سو چھوڑ دو میرا چچا زخمی ہے۔ ارے چھوڑ دو، میرا چچا بہت پیاسا ہے، تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جب فریاد سنی ہے شہزادے کی، ظالم نے عجیب ظلم کیا، ایک ایسی تلوار چلائی ہے، بچے کے دونوں ہاتھ کٹ کر حسین کے وجود پہ گرے۔ رونے والوں، بچہ در سے چلا اٹھا، فریاد بلند ہوئی، چچا اب اتنا کم سے نے آواز کسے دے گا؟ ارے جس کو بچانے آیا تھا اسی سے فریاد کرتا تھا، چچا میرے ہاتھ کٹ گئے، چچا مجھے بچائی ہے۔ رونے والوں، سجدے کی حالت میں امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے بھتیجے کو اپنی گود کی طرف کھینچ لیا۔ ادھر گود میں آیا حسن کا لال، ادھر ظالم نے تیر مارا اور حسن کا یہ بیٹا حسین کی گود میں ذبح ہو گیا۔ آخری قربانی ہے جو امام نے حالت سجدہ میں پیش کر دی۔ واہ محمد، واہ مصیبت، میں کہوں گا مولا جاتے جاتے وہ قربانی لے کر گئے کہ گود میں حسن کا لال ذبح ہوا۔ ماتم دارو، بس ایک جملہ سننا، بہت مشکل وقت تھا کربلا کے میدان میں، اتنا مشکل وقت تھا کہ ماں زلما کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں آتی۔ جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہ یہ بچہ دوڑ کے جب آیا ہے نا، اسی کو لینے کے لیے پیچھے پیچھے زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئی ہیں۔ وہاں غربتا، خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے کہ ایک بھائی سجدے میں ہے، دوسرے بھائی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے۔ وہاں غربتا، کبھی زینب اس کو چلاتی ہے ہائے عبداللہ، ارے کبھی اپنے بھائی کو دیکھا تو آواز دی پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے، لیکن میرا بھائی ذبح ہوا جاتا ہے۔ رونے والوں، ایک کوہرام مچ گیا لشکر یزید میں، ایک کیفیت طاری ہوئی ہے۔ ملعون عمر سعد نے بڑا سخت کام کیا، زینب کی آواز سن کے منہ موڑ لیا، ایسا لگتا تھا جیسے برداشت نہیں کر سکا اپنے لشکر کے انقلاب کو روکنے کے لیے۔ ہرملہ کو آواز دی، ہرملہ اب زینب کی آواز کو بند کر دے، کہیں لوگوں کے دل مائل نہ ہو جائے فریاد سن کر۔ اور ایک ایسا تیر چلایا گیا بلند ٹیلے پہ کبریٰ، زہرا کی بڑی بیٹی گری ہے، ادھر آنیاں چلنا شروع ہوئی۔ لقد قتل الحسین،
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بعد واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار امام مشتبہ کی اولاد کی قربانیوں کا واسطہ، عبداللہ اسرت کا واسطہ۔ ہائے کیسے ہو سکتا تھا اولاد امیر المومنین میں عباس کے بازو کٹے؟ ہائے خود آقا حسین کے اپنے بازو کاٹے گئے تھے، تو معلوم ہے کمر کا پٹکا کھولنے کے لیے جمال ملون نے میرے مولا حسین کے دونوں ہاتھ کاٹے تھے۔ حسین کے اپنے ہاتھ کاٹے گئے، عباس کے ہاتھ کاٹے، کوئی تو ہوتا حسن کی اولاد میں کہ جس کے ہاتھ کاٹے گئے تو وہ عبداللہ تھا۔ پروردگار کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلا کے تمام ماتم دار دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اے پروردگار، پروردگار اب بہت خون بہ چکا، پروردگار اب دیواروں میں چنے گئے سادات بھی منتظر ہیں کہ کب ان کے خون کا انتقام لیا جائے۔ اے پروردگار، اب تمام شہداء کے خون کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پروردگار بقی کی ٹوٹی ہوئی دیواریں فریاد کو نہ ہیں، اب تو بقی کے وارث کے ظہور میں تاجید فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ 4 سالہ سکینہ کی قید کا، پروردگار ارے جس کے زندان میں قبر بنا دی گئی، پروردگار کتنے اسیر ہیں محبان آل محمد میں، خاص طور سے قمبر عباس مومن اسیر ہیں، ان تمام کو رہائی نصیب فرما۔ پروردگار سرزمین حجاز پر شیخ باقر النمر کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ اے خدا، اے خدا، مظالم کے انتقام کے لیے امام قائم کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد واله المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔